الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی سنت کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کا مقام ہے اس کا دیدار کرا دے گا، اسے وہ گھر دکھا دے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی صحابی، میں چاہوں گا کہ کوئی ابتدائی گفتگو آپ ان کے حوالے سے، کہ آپ کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے آپ مشہور معروف ہیں، دیگر اور بھی صحابہ جو کاتبین وحی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان کے حوالے سے، ان کی فضیلت میں آپ نے جو حدیث میں کچھ فرمایا تو اس پر کچھ آپ گفتگو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان یقیناً اہل سنت کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک عزت والے، تعظیم والے اور تکریم والے ہیں، اور ان میں ہر ایک مختلف خصوصیات کا حامل ہے۔ کسی کو بہت زیادہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، خصوصیات عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمایا، الگ الگ فضیلتوں کے حامل یہ مقدس ہستیاں تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے کئی ایک خصوصیات کا حامل بنایا تھا، اور چونکہ آپ عرب کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قریش سے آپ کا تعلق تھا، اور ابتدا سے ہی آپ کے خاندان کے اندر سرداری یہ پائی جاتی تھی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کا اہل بیت اطہار کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا اقرار الفاظاً بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور عملاً بھی آپ کا جو طریقہ ہے اہل بیت اطہار کی تعظیم کا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک رہی آپ کی بالخصوص یہ جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے، تو یہ ایک سے زیادہ علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب، اور بکثرت علماء نے کاتب وحی کے نام سے آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کاتبین تھے، جو وحی اترتی تھی اس کو لکھتے تھے، ان کی تعداد علماء نے 40 کے قریب بیان کی ہے،
40 صحابہ کرام،
جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیگر اور بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے سردار تھے، اسلام لانے سے قبل بھی ان کا قریش کے اندر ایک مقام و مرتبہ تھا۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو حرم مکہ کے اندر آ جائے، جو مسجد حرام کے اندر آ جائے، جو اسلحہ رکھ دے اس کے لیے امان ہے، اس کو امان مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے حضرت ابو سفیان کے گھر کا ذکر کیا کہ جو اس میں بھی داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ان کا جو اسٹیٹس تھا اس زمانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہی ان کو رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کی تھی، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ چونکہ ان کے جو معاملات تھے پہلے کے وہ اسلام دشمنی والے تھے اور یہ باقاعدہ سردار ہوا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی کہ آپ مجھے کسی لشکر کا سالار بنا دیں تاکہ میں جس طرح اسلام کے خلاف جنگ کرتا تھا اب میں اسلام کے حق کے اندر جنگ کروں تاکہ جو دلوں کے اندر کدورت ہے وہ بھی دور ہو جائے اور میں اسلام کی خاطر قربانیاں دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سالار بنا کر بھیجا تھا, جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح دوسری آپ نے گزارش یہ کی تھی کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو آپ کی شہزادی تھیں, وہ پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھیں اور ان کی اجازت سے ہی تھیں.
ابو سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے, لیکن جب رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے جو مسلمان تھیں, تو انہوں نے باقاعدہ برقرار رکھا اس کو کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اس رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. تو پھر انہوں نے اس بات کی گزارش کی کہ آپ حبیبہ سے نکاح کر لیں, تو اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ تجدید نکاح کر لیں. یہ دوسری آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش تھی. تیسری خواہش آپ نے یہ کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں. ان کو چونکہ لکھنا آتا ہے اور لکھنے والے افراد اس زمانے میں بہت کم ہوا کرتے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ خواہش بھی قبول فرما لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنایا. تو اس اعتبار سے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والے وحی بھی لکھتے تھے اور دوسری چیزوں کو بھی لکھا کرتے تھے. اور آپ کی فضیلت, چونکہ آپ ایک خاص اہمیت کے حامل تھے, ایک تو آپ حسین و جمیل بہت زیادہ تھے, خوبصورت تھے, اور پھر چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کو جانتے ہیں کہ مستقبل کے اندر کیا ہونا ہے, اللہ پاک نے اس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, تو جو آپ کو سلطنت ملنی تھی اور جو مقام و مرتبہ ملنا تھا, تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت ساری دعائیں دی, جس میں سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا, ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا, ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کی کہ مکن لہو فی البلاد, کہ ان کو شہروں کے اندر جو ہے تمکن اور ان کو قدرت عطا فرما. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حساب سے بچنے کی, کہ ان کو حساب سے محفوظ رکھ, اس کی دعا ان کو عطا فرمائی. علم و حلم سے ان کو بھر دے,
سبحان اللہ,
کہ ان کے اندر علم بھی ہو حلم بھی ہو. یہ ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیں. تو علماء نے وہ ہستیاں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں, ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے, اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے, لیکن نام بنام کہ اس کو یا اللہ تو یہ عطا فرما, اس کو یہ عطا فرما, دعائیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے.
سبحان اللہ,
کہ یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کو نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی. یعنی آج اگر مثال کے طور پر امیر اہل سنت ہی کسی کو نام لے کے دعا دے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے,
بالکل
وہ فخر سمجھتا ہے. اور اگر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کسی کو دعا دے کہ میرا نام لے کے غوث پاک نے دعا کی تھی, تو یعنی ہمارے خاندان میں سے کسی بڑے کے لیے اگر مثال کے طور پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے دعا کی ہو,
صدیوں بعد نسب میں بھی وہ
رہے گا,
فخر رہے گا.
پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو دعا عطا فرمائے, اس کی فضیلت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ آپ کے لیے دعائیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے, اور ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک یہ عزت والا, تعظیم والا, تکریم والا, احترام والا ہے. اور ان کی ذات جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی ذات یہ شفاعت کا ذریعہ بنے گی,
ماشاءاللہ. اور اللہ پاک نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کے ساتھ جو ایک وعدہ فرما دیا, وہ کلم وعد اللہ الحسنہ, سورۃ الحدید کے اندر باقاعدہ یہ بشارت ہے کہ تمام کے لیے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ فرمایا. الحسنہ کی تفسیر جو بیان کی, جنت, یعنی یہ حسنہ وہ ہے کہ یعنی سب کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, کہ یہ تمام صحابہ کے لیے اوورآل یہ وعدہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقام پر اور مختلف ایسے مواقع آئے کہ اپنے صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی, ان کی فضیلتیں بیان فرمائی, کہ اس میں شرکت کرنے والے غزوہ بدر والوں کو یہ انعام اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے, اور سب سے افضل ترین لوگ زمین پر یہ ہے, یہ ان کی فضیلت ہے. کہیں بیت رضوان والوں کی فضیلت کو بیان کیا, کہیں عشرہ مبشرہ کی فضیلتوں کو بیان کیا, کہیں ہمیں خلفۂ راشدین کی فضیلتیں الگ الگ بھی ملتی ہیں, اجتماعی بھی ملتی ہیں, لیکن اوورآل قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں یا فتح مکہ کے بعد درجے میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے, وہ فضیلت میں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ تمام جنتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان اور تمام اہل بیت اطہار ان کا سچا عاشق بنائے، سچی ان سے محبت کرنے والا اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنے والا ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بنائے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔
میرا نام ندیم احمد ہے، میں شاہ فصل کالونی کا رہائشی ہوں، میرا تعلق کپڑے کی فیلڈ سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کونڈوں کی نیاز جو ہے حضرت امام جعفر صادق کے نام کی جاتی ہے یا حضرت امیر معاویہ کے نام کی جاتی ہے؟
جی، کونڈوں کی اور نیاز میں بھی مختلف ٹائم تاریخیں، بہرحال یہ ہے کن کے لیے، پھر اگلی بات بھی آپ بتا دیں۔
جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے یہاں معروف یہی ہے کہ کونڈوں کی جو نیاز ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے کی جاتی ہے، انہی کا ایصال ثواب یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے حوالے سے بنیادی اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ جس دن جس تاریخ کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ اس میں نیاز کی کوئی شرط ہے نہ اس میں تاریخ کی کوئی شرط ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے درست ہے، حلال رزق ہو، حلال پیسوں کا ہو، صحیح طریقے سے آپ اس کا ایصال ثواب کر رہے ہیں تو کسی بھی دن آپ کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کونڈوں کی نیاز ہے، وہ بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں 22 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جہاں 15 رجب کو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مقام پہ شروع سے ہی 22 کو ہی ہوتی ہو، کئی ایسے مقامات رہے ہیں کہ جو 15 رجب کو ابتدا سے ہی کرتے ہیں۔ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ ملتی بھی حضرت امام جعفر صادق کی 15 رجب ہے،
ٹھیک،
تو اب تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ 15 رجب کو کی جائے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ نہ اس پر لازم قرار دیتے ہیں نہ اس تاریخ کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی 22 کو بھی کرتا ہے تو اس کا کرنا بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں ہے اس حوالے سے، اور 15 کو بھی کرتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرف اس کے اوپر نہیں ہے۔ جائز طریقے سے جو جس تاریخ کو نیاز کر کے اسالے ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اور دونوں ہستیوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے،
بالکل
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ
بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں،
ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے ناظرین کرام۔ کئی لوگ ایسے ہی اس کو محدود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت اندھیرے منہ کوئی چیز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، یا کچھ خواتین کی طرف سے شاید ایسی پابندی عائد کی گئی کہ صرف عورتیں ہی کھائیں گی تو مرد اس کو نہیں کھائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، سال ثواب نیاز ہے، اور جس طرح گھر میں اس کو کھا رہے ہیں تو اگر باہر بھی کہیں بھیجنا چاہیں تو وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعتیں نہیں ہیں۔ جی مزید سوال۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ کاٹن وغیرہ کے کپڑے پہنتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، ریشمی وغیرہ کے یا کاٹن کے؟
جی، کپڑے لباس
ریشم کے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں پہنتے تھے، اور ایک دفعہ ریشم کے حرمت سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی چادر پہنی تھی تو فوراً اس کو پھر اتار دیا تھا نماز کے بعد آپ نے، اور اسے پسند نہیں کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر تو اس کے بعد باقاعدہ ریشم کی حرمت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ ریشم نہیں پہن سکتے، جنت کے اندر انشاءاللہ یہ پہنی جائے گی مردوں کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ کے کپڑے پہنے ہیں، یمنی چادریں بھی عام طور پہ چادریں استعمال ہوتی تھیں، یمنی چادریں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہیں، اسی طرح شامی چادریں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہیں، مختلف طرح کی چادریں ہوتی تھیں، صوف کا لباس ہوتا تھا، اون کا ہوتا تھا، موٹا کمبل آپ کے لباس کے اندر ملتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوڑا تھا، تو اب باقاعدہ کس طرح کا کپڑا تھا یہ تو مشکلی کتابوں کے اندر ملے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریشم برال نہیں پہنتے تھے۔
اچھا، ریشم اور ریشمی میں فرق ہے نا، مطلب اب ہمارے یہاں بعض کئی کپڑے ایسے جن کو ریشمی کہا جاتا ہے،
وہ پھر
اس میں یعنی جو اصل ریشم ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل ایسے ہی 500, 700, 800, 2000 کا سوٹ مل جائے گا یہ اصل ریشم؟
دیکھیں، اصل ریشم ملتا، ریشم جو ہے وہ ملتا بھی ہے، تو کہاں ملتا تو ہوگا، بہرحال ظاہر ہے کہ ریشم بنتا تو ہے، لیکن اب کہاں ملتا ہوگا خالص ریشم، یہ بھی قابل غور بات ہے، آج کے دور میں تو کوئی
चीज खालिश मिलती कहाँ है, तो रेशम को कहाँ ये लोग खालिस रहने देते होंगे,
फिर बहुत ज्यादा महंगा।
हाँ, फिर दूसरा मिलेगा भी तो जाहिर है वो एक आम आदमी की तो रेंज से ही बाहर होगा कि वो कहाँ से उसे ले सकेगा। तो आमतौर पर होता ही कि चमक वाले कपड़े होते हैं, किसी के कपड़ों के अंदर चमक होती है, हल्की फुल्की चमक नजर आती है, तो लोग समझते हैं कि रेशमी है, रेशम का बना हुआ या रेशमी कहते हैं उसको, तो वो रेशम नहीं होता। हाँ, अब ये करेक्ट मैटर है कि अगर चमक ऐसी है कि जिसको भड़कीला कहा जाता है और वो लोगों की तवज्जो लेने वाला होता है, तो फिर वो मर्द को ऐसा कपड़ा पहनने से मना किया गया है कि वो भड़कीला चमकीला और शोख जत जैसा कपड़ा होता है वो नहीं पहनेगा। लेकिन रेशम बिराल एक अलग चीज है, उसका इस्तेमाल अलग चीज है।
आम भी बोस्की कपड़ा होता है, लोग उसको भी समझ होते हैं कि शायद ये बोस्की, और बाज खास बोस्की टाइप के होते हैं कि जो दूल्हों को पहनाए जाते हैं, तो उनके लिए भी कहा जाता है कि ये उसको रेशम समय रहे होते हैं, होता नहीं है, तो इसलिए रेशमी होना और या जिसको आम तौर पर लोग भी इसको कि ये रेशमी है, इसको वो रेशम वाली इस पर वही दें वो नहीं आप लगा सकते। तो जब भी किसी कपड़े के बारे में मुतय्यन कहना है तो आप किसी बाकायदा मुफ्ती साहब को चेक भी करा दें और फिर उसके बाद उनके हवाले से रहनुमाई भी ले लिया करें। जी मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि नमाजियों के आगे से किस तरह गुजरना चाहिए। कुछ लोग नमाजी के आगे टोपी वगैरह या कोई और इस तरह की चीज रख कर गुजर जाते हैं, क्या इस तरह गुजरना ठीक है या नहीं? मेहरबानी फरमा कर रहनुमाई फरमा दे।
जी ठीक है, आपने क्यों गुजरना है भाई नमाजियों के आगे से? ये कह रहे किस तरह गुजरना चाहिए, तो गुजरना चाहिए नमाजियों के आगे से?
नमाजी के आगे से बगैर सुतरे के गुजरना ये हराम है, इसकी तो इजाजत नहीं है। और हदीस पाक में फरमाया कि अगर इसे मालूम होता कि इसमें क्या क्या है, यानी क्या गुना है, तो 100 साल खड़े रहना पसंद करता, नमाजी के आगे से ना गुजरता। तो नमाजी के आगे से बगैर सुतरे के गुजरना तो जायज नहीं है। अब सुतरा क्या है? तो सुतरा आड़ को बोलते हैं और इसकी कम से कम मकदार जो उलमा ने लिखी है वो एक उंगली की मोटाई के बराबर हो, एक तो इतना और दूसरा जो एक हाथ है इतना, इतना ये ऊंचा होना चाहिए। तो इस सूरत में उसके आगे से आप गुजर सकते हैं। और जाहिर है कि टोपी तो कभी किसी की भी इतनी बड़ी होती नहीं है कि जो एक हाथ के बराबर हो, तो उसको सामने रख के उसके आगे से गुजर जाना ये तो ठीक नहीं है।
तकरीबन 18 इंच बनता है ये।
जी, आधा गज
18 इंच बनता है। तो अब 18 इंच तो मुश्किल होगा।
और टोपी कैसे बनेगी ऐसी? तो
बाल्टी होगी कोई।
जी, वो रखते हैं तो अलग बात है, या कोई ऐसा सुतरे का डंडा हो या जो चीजें रखी होती हैं आगे वो रखी जाए तो ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं कि एक तो गुजरने वाले को जरा देख लेना चाहिए कि इतनी जल्दी उसे है क्या। अगर वाकई कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, उसके लिए वो कुछ और तरीकेकार इख्तियार कर ले। लेकिन अगर उसे जल्दी नहीं है तो उसे मस्जिद से निकलने की इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, क्या हाजत है कि उसने बस फौरी तौर पर बाहर निकलना है? क्योंकि बाज़ लोग उमूमी तौर पे ऐसा मामला उन लोगों के लिए पेश आता है कि जब वो फर्ज पढ़ के फौरन पीछे की तरफ जाते हैं और लोग पीछे सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, इस वजह से आमतौर पर ये मामला पेश आ जाते हैं। उन लोगों के साथ ये कम मामला पेश आता है जो बाकायदा सुन्नत अदा करें फिर उसके बाद वो निकलते हैं, तो ऐसा कम होता है कि कोई पीछे इनके नमाज पढ़ रहा होता है। तो थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लिया करें। दूसरा ये कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात की एहतियात करना चाहिए कि बाज़ लोगों की एक अजब आदत होती है कि आएंगे थोड़ा लेट और ऐसी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जहां से लोगों का गुजरना यकीनी होता है कि अभी लोगों ने जो है वो नमाज पढ़ लेनी है, नमाज के बाद दुआ भी हो जानी है और उनका गुजरना भी वहां से होगा और वो ऐन उस जगह पे नमाज अदा कर
और वो पढ़ भी अपनी साबका कोई सुन्नतें या कजा वगैरह भी
जो भी उनका
पढ़ पे जो दुआएं सानी हो रही है तो वो मामूल के मुताबिक सब लोग नमाज से फारिग हो जाते हैं।
जी,
लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़नी है या उसकी इब्तदाइया कबलिया सुन्नतें रहती हैं तो उसको फिर ऐसी जगह पढ़नी।
बिल्कुल ऐसी जगह पढ़नी। बाज़ लोग आते लेट है तो फिर वो बिल्कुल किनारे पे आके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ से लोगों ने गुजरना होता है, तो इस तरह ना किया जाए। दूसरा, तीसरी बात ये कि मस्जिद इंतजामिया को भी इस हवाले से थोड़े एहतमाम करने चाहिए। उनको भी चाहिए कि मस्जिद के अंदर इस तरह का इंतजाम करें कि सुतरे मौजूद हो,
सुतरे मौजूद,
ताकि जहर के आज का जो दौर है उसमें लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, नमाज के लिए आ जाते हैं, बड़ी बात है, यानी बड़ी बात यूं है कि आ जाते हैं तो नमाज के लिए, तो उनको उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो।
سترے آپ اس طرح کے بنوا لیں کہ وہ نمازی کے آگے رہ جائیں اور وہ اس کے آگے سے گزر سکے.
کئی مقامات پر دیکھا بلکہ عرب شریف میں بھی کئی مسجدوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سترے بھی بات دیکھے ہیں. بڑے ہمارے عام طور پہ بڑے بڑے سترے تو ہوتے ہیں, ایک سائڈ پہ رکھا اس کو کون اٹھائے, لیکن ایک ایک نمازی کا بھی سترے اگر مسجدوں میں,
سب سے بڑا یہ نا کہ ہمارے یہاں رکھیں گے تو پھر وہ اٹھا کے بھی لے جائیں گے,
ایک ایک اٹھا کے لے جائیں گے, یعنی بڑا
یہ. تو ایسا کوئی انتظام ہو کہ جس سے مشورہ کر لیا جائے علماء سے کہ ایسی کوئی چیز ہم رکھ دیں کہ جو اتنی قیمتی بھی نہ ہو اور باہر بکتی بھی نہ ہو, تو اس کو رکھ دیا جائے, اس سترے کا کام بھی ہو جائے, اس
کام بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ لکھوائی بھی اس پہ کروا لیں تاکہ باہر وہ جائے بھی نہیں اور وہیں رہے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورے دن میں کسی عذر کی وجہ سے دو یا تین نمازیں قضا ہو جائیں تو سب ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, اگر تو عذر کی وجہ سے ہی قضا ہوئی ہیں اور بلا عذر قضا نہیں ہوئی, یعنی جان بوجھ کے نہیں چھوڑی, واقعی شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسا آپ کو اجازت مل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے چھوٹ گئی آپ کی, تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں. یعنی آپ کی چھ یا چھ سے زیادہ نمازیں قضا تو نہیں ہوئی, تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ لازم ہوگا اگر آپ صاحب ترتیب ہیں کہ فقط آپ کی پانچ نمازیں ہی قضا ہوئی ہیں, تو اس صورت میں آپ نے جو ترتیب ہے اسے قائم رکھنا ہوگا. جیسے ظہر عصر اور عشاء مغرب کی نماز چھوٹ گئی تو عشاء کی ادائیگی سے پہلے ظہر پڑھیں, پھر عصر پڑھیں, پھر مغرب پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ عشاء ادا کریں. اور اگر آپ کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہیں, چھ یا چھ سے زیادہ آپ کی قضا ہیں, تو پھر اس صورت میں آپ کو اختیار ہے اس بات کا کہ آپ پہلے عشاء پڑھ لیں, ایک ایک دو دو کر کے آپ اپنی قضا کو ادا کر لیں, پھر آپ کے اوپر ترتیب لازم نہیں ہوگی. وہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں.
ایک اور سوال ہے کہ دارالتا میں سوال فیصل آباد سے, کہتے ہیں کہ فیصل آباد کا کوئی مقیم ہے اور لاہور میں اس کی جاب ہے, ایک دن کے لیے وہ فیصل آباد واپس آ رہا ہے, راستے میں قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟
فیصل آباد میں مقیم ہے, لاہور کے اندر جاب ہے,
جی ہاں, اور ایک دن کے لیے فیصل آباد واپسی ہے,
تو ظاہر ہے جب تک فیصل آباد کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے, وہ مسافرت والی ہی نماز پڑھے گا. فیصل آباد اور ویسے بھی لاہور جو ان کے درمیان شرعی سفر موجود ہے,
جی ہاں, 92 کلومیٹر سے زیادہ
ہے, تو اس لیے جب لاہور سے آپ نکلیں گے فیصل آباد کی طرف تو راستے میں آپ نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے یہاں تک کہ آپ فیصل آباد کے اندر شہر کے اندر داخل ہو جائیں.
ٹھیک ہے, شاید ان کو اس چیز سے غلط فہمی ہو رہی کہ ایک دن کے لیے ہم آ رہے ہیں, تو اب چاہے ایک دن ہو یا پندرہ دن, راستے کا تو کوئی فرق نہیں.
نہیں نہیں, اس میں نہیں, وہ تو دیکھیں جب یہ مسافر ہو گیا شرعی مسافر, اب جب اپنے شہر کی طرف وہ آئے گا تو وہ بھلے تھوڑی ہی دیر کے لیے آ رہا ہو یا پندرہ دن کے لیے آ رہا ہو یا اس سے زیادہ کے لیے آ رہا ہو یا ہمیشہ کے لیے آ رہا ہو واپس, اس کا جو مقیم ہونا شروع ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گا.
ٹھیک,
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ واپس آ رہے تھے کوفہ کی طرف, تو آپ نے نماز ادا کی تو کوفے کے گھر وغیرہ نظر آ رہے تھے دور سے آپ کو, تو لوگوں نے کہا کہ آپ پوری نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں, جب تک کہ ہم اندر داخل نہ ہو جائیں,
یعنی اس آبادی میں جو بھی. ٹھیک جی, مزید.
میں مفتی احسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص فجر کے جو فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے, لیکن وہ سنتے اس کی رہ جاتی ہے فرضوں سے پہلے والی, تو وہ فرضوں کے بعد فوری کھڑا ہو کے سنتے ادا کرتا ہے, تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ اس بارے میں رحمائے فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
جی,
اس کا ایسا کرنا کئی اعتبار سے غلط ہے. اول تو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اس وقت کے اندر سنتیں یہ ادا کی جائیں گی. سنتیں اب جو اس نے ادا کرنی ہے وہ سورت طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ادا کرنی ہے, ابھی اسے ادا کرنے کی اجازت نہیں. دوسرا, اس طرح وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے گا تو اس سے لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں عجیب گمان کرنے لگیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ قضا نماز ادا کر رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اس لیے اس طرح تو ویسے ہی اس کو اگر بالفرض قضا نماز بھی اس کی ہوتی اور اسے پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اس وقت یہاں پر پڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی. تو بہرحال یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے.
سوال ہے خواتین کی طرف سے ایک بہن کا کہ میرے شوہر تو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں جو ان پر فرض ہے, لیکن گولڈ کی وجہ سے مجھ پر بھی زکوٰۃ فرض بنتی ہے, تو کیا مجھے الگ سے دینی ہوگی؟
یہ تو خود بتا رہی ہے نا کہ شوہر ان کی طرف سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے
ہیں, دیتے ہیں,
تو جب یہ ان کے شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ ان کی اجازت سے ادا نہیں کر رہے تو زکوٰۃ تو انہی پر لازم ہے, لازم تو بہر صورت انہی کے اوپر ہے, لیکن اگر شوہر ان کی اجازت سے وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی, چاہے وہ صاف لفظوں کے اندر اجازت ہو ان کی کہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں, یا شوہر نے پوچھا کہ میں ادا کر دوں, ہاں بولا, یا ان کو پتا ہے کہ شوہر میری طرف سے ادا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ اجازت ہے اس کی, تو ادا ہو جائے گی. لیکن جب شوہر ادا ہی نہیں کر رہا تو پھر ان کو ادا کرنا خود اپنی طرف سے لازم ہوگا.
تو پوچھ لینا چاہیے نا, یعنی شوہر سے وضاحت لے لینی چاہیے کہ آپ میری بھی زکات ادا کرتے ہیں یا کس.
بالکل, یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ادا کرتے ہی نہیں, شوہر اپنے ہی ادا کرتے ہیں,
زکات دیتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کو الگ سے دینے کے لیے پوچھ لیا جائے, اس کو کلیئر کر لیا جائے. ویسے بیوی پر ہے زکات اور شوہر بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ادا کر رہا ہوتا, یعنی وہ یا تو کئی ایسے معاملات آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ وہ صراحتن کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گولڈ کی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے یا میں نہیں ادا کرتا, تو آپ کرنی کس کو ہے زکات؟
دیکھیں, شوہر صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا, یا وہ سرے سے کہتا ہے کہ میں ادا کروں گا نہیں آپ کی,
آپ اپنی کریں
اپنی کریں. یا بعض ہوتے ہیں شوہر اس طرح, بیوی کا ذہن ہے مذہبی دینی ذہن ہے, شوہر کہتے ہیں میں نہیں ادا کرتا زکات, نعوذ باللہ, وہ اپنی ادا نہیں کرتا تو پھر بیوی کی کیسے ادا کرے گا؟ تو بہر صورت جو صاحب نصاب ہے جس کے اوپر زکات لازم ہے اسی کے اوپر لازم ہے,
جس کی ملکیت
کے اندر ہے اس نے ادا کرنی ہے. تو جب بیوی کے اوپر لازم ہے تو بیوی نے ادا کرنی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر جو دینی ذہن رکھتے ہیں, مذہبی ذہن رکھتے ہیں, یا جو زکات کی ادائیگی کا ذہن رکھتے ہیں, تو وہ عمومی طور پر اپنے گھر کی عورتوں کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
وارد ہوتے ہیں تو اپنے بچیوں کی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مال کی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. شوہر اپنی بیوی کی ادا کر رہا ہوتا ہے, بعض اوقات بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کی زکات بھی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ادائیگی ان کی اجازت سے ہو رہی ہوتی ہے تو اجازت ہو جائے گی, زکات ادا ہو جائے گی, جبکہ ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ ہو یا صاف الفاظ کے اندر اجازت ہو. لیکن اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ادا تو بیوی ہی کو کرنا ہوگی, چاہے وہ اپنا سونا بیچ کر ادا کرے, یا رقم ادھار لے کے کرے, یا اس کے پاس جو رقم موجود ہے اس میں سے وہ ادا کرے.
جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 27 رجب میں عموماً لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو یہ ایک رکھنا چاہیے یا دو رکھنے چاہیے؟
جی, 27 رجب کا ایک یا دو, اور کہاں سے ثابت ہے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے.
بالکل, ثابت تو بہرحال حدیث مبارکہ سے ہے اور اس کی فضیلت بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. باقی رہا ایک روزہ رکھنا, تو دیکھیں ایک روزہ رکھنا ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ایک روزہ کہیں کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو 27 رجب آ رہی ہے وہ تو ویسے ہی اتوار کے دن آ رہی ہے, تو اس دن تو رکھنے میں ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ تنہا الگ سے روزہ رکھتا ہے تو رکھ ہی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن مثال کے طور پر روزہ رکھتا ہے, تو جمعہ کا تنہا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, لیکن اس کی علتیں ہیں, اس کے اسباب ہیں کہ کس بنیاد پر رکھنے سے منع کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ اس دن کی تعظیم کی بنیاد پر, اس کے معظم ہونے کی بنیاد پر کہ جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھنا چاہیے, اس وجہ سے رکھتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ اس اعتبار سے نہیں رکھتا بلکہ ویسے ہی جمعے کا روزہ وہ رکھ رہا ہے, یا مثال کے طور پر ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ وہ 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے, 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے, یا اس کا معمول ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے, 10 محرم کا اس کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے, اب وہ دن سارے آگے جمعہ کے دن, ان میں سے کوئی بھی موقع جمعے کے دن کا آ گیا تو اب وہ رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی کراہت موجود نہیں ہے. اسی طرح آگے پیچھے ملا کے رکھ لیتا ہے جمعرات کا یا ہفتے کا ساتھ ملا لیتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 27 رجب کو بھی اگر کوئی تنہا روزہ رکھتا ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں, وہ روزہ رکھ سکتا ہے.
جمعے کو رکھنا چاہے تو پھر ساتھ جمعرات کا ملا لے,
بہتر ہے جی, بہتر یہی ہے کہ ہفتے کا یا جمعرات کا ملا لے وہ ساتھ.
ٹھیک ہے, تو پھر کس نیت سے رکھنا؟ آپ نے جو کہا کہ اس کو معظم جان کے, تو عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کو رکھیں گے تو ثواب بھی زیادہ
جمعہ یہی ہو جائے گا نا, اصل میں اب جمعے کی خاص اس اعتبار سے فضیلت سمجھتے ہوئے رکھنا, یہ اسی اعتبار سے منع کیا جائے گا.
اس کی خاص فضیلت
اس اعتبار سے نہیں ہے, تو اس لیے اگلا پچھلا ملا کر اس کے ساتھ رکھ لے, ورنہ ویسے ہی اس کا ارادہ بنا کے میں نے کل روزہ رکھنا ہے, پتا چلا کہ کل جمعہ ہے تو ویسے ہی وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
جی, شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا دینا کیسا ہے؟
مزید
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟
جی جی, ٹھیک ہے, مرغی کے پنجے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا
ہے. ہاں, آپ کھانا تو جائز ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرمت والی بات تو نہیں ہے, اس میں اگر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس کو ہٹا لیں, لیکن اب وہ کھائے جاتے ہیں کس انداز میں پکائے ہوئے کھائے جاتے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. باقی یہ کہ کھانا اس کا جائز ہے,
عام طور پہ تو شاید اس کا
سوپ پڑتے ہیں,
سوپ نکالتے ہیں,
سوپ بھی ہے اور ویسے بھی کھانے میں بنایا جاتا ہے اور بڑی مشہور بعض جگہوں پہ تو ٹھیلوں پہ نظر آتے ہیں کہ اس کا سوپ وغیرہ جو بک رہا ہوتا ہے,
سوپ تو بک رہا ہے
اور اس کا, لیکن بہرحال صاف ستھرا کر لیا جائے اور
کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ
کیا کہیں گے, مرغی کے پائے اس کو کہیں گے یا پنجے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ گیارہویں شیر سے متعلق, گیارہویں کب سے شروع ہوئی, کب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے,
گیارہویں دینا, گیارہویں میں نیاز کرنا, تو نیاز کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گیارہویں شریف میں جب چاہیں, ابھی وہ تفصیل کے ساتھ اپنے گفتگو کی ہے یہ سارے ثواب کے حوالے سے, تو وہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے. باقی شروع یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی حدیث میں بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہویں شریف منائی ہو, تو ظاہر ہے کہ اس کا سوال ہی بے وقوفانہ ہوگا. گیارہویں شریف ظاہر ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصال ثواب کے لیے منائی جاتی ہے, تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں یا آپ کے بعد شروع ہوئی, تو ویسے مشہور یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دن خاص اہتمام کرتے تھے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس دن یوم وصال تھا, اب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تھا, تو اس جو دن وصال کا ہوتا ہے, وصال کا مطلب ملاپ ہوتا ہے, ملنا, تو چونکہ یہ اللہ پاک سے ملنے والے تھے اس دن, تو اس بنیاد پر ان کا جو یوم وفات ہوتا ہے وہ یوم وصال کہلاتا ہے, اور اس دن جو ہے وہ نیاز کا ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے, اصال ثواب کیا جاتا ہے. تو چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وصال یہ ہے, اس لیے گیارہویں شریف کا اہتمام اس دن کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے کہ میت کے وفات کے بعد کچھ دن پڑھائی ہوتی ہے, عورتیں آتی ہیں پڑھ کر چلے جاتی ہیں, دعا وغیرہ نہیں کرتی نہ ہی اصال ثواب کرتی, تو میت کو ثواب پہنچ جائے گا؟
اگر پڑھنے سے پہلے نیت اسی بنیاد پر ہے, اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ میت کے لیے پڑھ رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب تو پہنچ جائے گا. ہاں پڑھ لیا اور اس سے پہلے نیت نہیں تھی, اب نیت ہوئی ہے کہ ہم اس کا اصال ثواب کر دیں, تو پھر زبان سے کہنا ہوگا.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
دولا سے عرض کر رہا ہوں, پیارے مفتی صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ.
جی اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے, ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ یہ دیکھا جائے گا کہ اندھیرا کس نوعیت کا ہے, کس طرح کا ہے. اگر اندھیرا اتنا شدید ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے خوف طاری ہو رہا ہے اور بندہ نماز پڑھ نہیں پا رہا, تو پھر اس صورت میں اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مل گجا اندھیرا ہے, یا ایسا اندھیرا ہے, بندہ ایسا ہے کہ جس کا اندھیرے میں نماز پڑھنے کا معمول ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بآسانی وہ نماز پڑھتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, روشنی نہیں ہوا کرتی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں نماز پڑھتے تھے, تو جب سجدے میں جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں پر ہاتھ ہوتا اور وہ اسے سمیٹ لیا کرتی تھی. تو یوں اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی جس کو خوف نہیں آتا, جس کو کوئی ڈر نہیں ہے, اور وہ سکون کے ساتھ, خشوع وضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کا اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے اچھا ہے.
اور ویسے عام طور پہ کبھی کبھی اچانک لائٹ چلے گی, اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے, تو تھوڑا جنریٹر میں کچھ ٹائم تو لگے گا, ایک دو رکعتیں اسی طرح گزر گئی, نہ ڈر ہے نہ کوئی ایسا جماعت
مسئلہ, تو کوئی مسئلہ نہیں,
کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, ناظرین اکرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ سیکھا سمجھا اور جتنی بھی علم دین کی باتیں ہمیں مزید جو بھی حسب ضرورت جو کچھ ہمیں پوچھنا چاہیے, ہمیں وہ بھی تگو دو سے باقاعدہ علماء سے رابطہ کر کے, مفتین اکرام سے رہنمائی لے کر, دارالفتاء اہل سنت سے آپ بھی رہنمائی لیا کریں, بلکہ یہ معمول اپنا بنا لیں. دارالفتاء اہل سنت صبح الحمدللہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ سروس آن ہوتی ہے, اور براہ راست آپ فون پر دارالفتاء اہل سنت کے کسی بھی عالم دین مفتی صاحب سے آپ فون پر اپنے شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ رابطہ بھی کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.